والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى المستشهدين بين يدي الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. اقدروا بلي محمد على صلى الله مولا سید الشہداء نے یہ دیکھا کہ بنو امیہ اسلام کو حکومت اسلامی کو مسلمین کو کفر کی طرف لے جا رہے ہیں. کردار کے لحاظ سے مسلمانوں کے پاس وہ کردار نہ رہی جس کی تربیت پیغمبر نے کی تھی. پیغمبر کے شہر مدینے میں شراب خاری عام ہو رہا تھا. ابھی 50 سال ہو گئے تھے پیغمبر کی وفات سے. ایک کنیز رو رہی تھی. کسی نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ مکے میں جو معروف گانا گانا والا ہے وہ مر گیا ہے اور اس کی جگہ خالی ہے. مسلمان کی کیا کنیز کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. جانوروں کی طرح زندگی کرتی تھی. لیکن اس حد تک انحطاط اور پستی کی طرف اسلامی جامعہ جا رہا تھا. ایک کنیز کو گانا گانے والے کے موت پر افسوس, وہ بھی مکہ میں رہنے والا. خلیفہ مسلمین کی حالت جب یہ ہو, شرابی ہو, بندروں کے ساتھ کتوں کے ساتھ اس کی رہن سہن ہو, تو اس کے وزراء اور مقربین کی حالت کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اسلام میں مسلسل تحریفوں کا سلسلہ چلتا رہا. پیغمبر کے بعد حدیث پر پابندی لگائی گئی اور قرآن شناسی, اسلام شناسی, عطرت شناسی کے جو بہت بڑا سر چشمہ تھا حدیث, اس پر پابندی لگا کر دین کے معرفت کا دروازہ بند کیا, قرآن کے معرفت کا دروازہ بند کیا, اہل بیت کے معرفت کا دروازہ بھی بند کیا. اسی وجہ سے آپ صفحے میں دیکھتے ہیں کہ حدیث عمار کے بارے میں ہے. لشکر شام میں انقلاب کی حالت پیدا ہو جاتی ہے, جبکہ علی کی شان میں اتنی مستند احادیث اور آیت ہونے کے باوجود ایک بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے اس کے علی کے خون کے پیاسے ہیں, بے نمازی سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں. اس طرح سے اسلام میں انحراف لایا, یعنی اس سے بڑھ کر زیادہ دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس سے بڑھ کر مثال نہیں مل سکتے. علی پیغمبر کے بعد محسن اسلام, کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ میں ناصبی بھی انکار نہیں کر سکے گا. ممکن ہے وہ خلوت میں ایسی باتیں کرے, لیکن اہل علم کے سامنے ایک ناصبی انکار نہیں کر سکتے. جنہیں واضح دلائل ہیں, تاریخی شواہد, تاریخ لکھنے والے بھی علی والے نہیں ہیں. وہ ہستی جو پیغمبر کے بعد محسن اسلام ہے, 500 قرآن کے آیتیں ان کی شان میں ہیں, سینکڑوں احادیث, اور کوئی جنگ نہیں ایسی نہیں تھی جس میں علی کے بغیر مسلمان جیت گئے ہو. اب اس علی کے بارے میں اس کو سب سے بدنام زمانہ قرار دیا. تحریف کا, انحراف کی شدت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے. یعنی گویا بدترین انسان عالم اسلام میں مولا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہی سلسلہ باقی رہتا اسلام کا نام مٹانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. تو اسی لیے یہ قیام عمل میں آیا ہے. اور اس کی اس قیام کا انتظام آدم سے پہلے سے کیا تھا. حضرت آدم کے ذریعے انبیاء کے ذریعے بتاتے ہیں مشیت الہی میں یہ بات تھی کہ کربلا میں ایسے عظیم قربانی کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کی حفاظت کا انتظام تا روز قیامت ہو. ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے, دین اسلام کے لیے خطرہ ہے, کسی اور نبی کو بھی آنا نہیں ہے. تو اسی عظیم قربانی کی ضرورت ہے تاکہ اس کے سائے میں اس دین کی حفاظت ہو سکے. اور اس میں عرض کیا امام حسن مصطفیٰ تک مختلف گریوں کے ذریعے, خبروں کے ذریعے سب نے بتایا, انبیاء الہی نے, خاتم انبیاء نے, ائمہ اطہار نے. امام حسن مصطفیٰ نے تو صلح کر کے کربلا کے لیے زمین ہموار کی, لوگوں کو بدنیت کی شناخت کا موقع فراہم کیا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ حق کے طلبگار نہیں ہے, یہ دنیا پرست ہے, خدا پرست نہیں ہے. اور پھر بنی امیہ کی سازشیں تو رکی نہیں, انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ چلا, اہل کوفہ کو پتہ چلا, اہل مدینہ کو پتہ چلا, اہل بیت کے چاہنے والوں کو پتہ چلا کہ ہم غلط لوگ ہیں. سارے کو بھی پتہ نہیں چلا, جو دور دراز کے تھے یا شام والے تھے ان کو تو انہوں نے بے خوب بنا کر رکھا تھا. پتہ چلا کہ ہم غلط, کوفہ والوں کو تو پتہ چلا کہ ہم غلط ہیں, لیکن ہم ان سے ذمہ داری کے احساس چھین لیں گے. کوفہ والے صحیح جانتے ہیں علی کون ہے, حسین کون ہے, یزید کون ہے, یزید کے باپ کون ہے, صحیح جانتے ہیں. وہ باطل مطلق, یہ حق مطلق, لیکن علم ہے, ذمہ داری کے احساس سے ان کو محروم کیا, عمل سے ان کو محروم کیا, امت کے ایک حصے کو معرفت سے محروم کیا, شناخت سے محروم کیا. حدیث پر پابندی کے ذریعے 70,000 ممبروں پر علی کے سب کو لان کے ذریعے اور داستان گو افراد کے ذریعے جو کل عالم اسلام انہوں نے پھیلایا تھا تاکہ محمد اور محمد کے خلاف داستانیں بنائے. آج کل لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں, افواہوں پر چلتے ہیں. اس زمانے میں 14 صدی پہلے تو بہت ہی سادہ ہوتے تھے, لیکن جو جاننے والے تھے, جو شہر کوفہ ہے, ان کو ٹھیک ہے آپ حقیقت سے آگاہ رہو, لیکن آپ کو حقیقت کی طرف جانے سے ہم روکیں گے, احساس ذمہ داری سے ہم روکیں گے. وہ واقعہ حضرت مسلم نے جب قیام کیا, دارالعمارہ کا محاصرہ کیا, تو بیوی آتی ہے شوہر کو لے کر جاتی ہے, بیٹی آتی ہے باپ کو, بہن آتی ہے بھائی کو, ماں آتی ہے بیٹے کو, حضرت مسلم کے اطراف سے پراکندہ کرتی ہے. تقریباً سب کی دلیل یہ ہے کہ حکومت کے مسائل سے ہمارا کیا واسطہ, ہم تو ہر حکومت میں عام لوگ ہیں, کوئی حکومتوں کی تبدیلی ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. احساس ذمہ داری سے محروم کیا. شورہ قاضی جیسی شخصیت, بہت بڑی علمی شخصیت اس زمانے کے حوالے سے, مولا کے زمانے میں بھی قاضی تھا, پھر ایک غلطی کی بنا پر مولا نے اس کو معذور کیا تھا. اب شورہ کو حانی نے فرمایا, دارالعمارہ کو محاصرہ کیا ہے حانی کے قوم و قبیلہ نے, 18,000 آدمی حانی کے قوم اور ان کے اتحادی مل کر آئے ہیں, دارالعمارہ کا محاصرہ کیا ہے. خبر یہ پھیلی تھی شہر میں کہ حانی شہید ہو گئے. ابن زیاد بہت پریشان ہو گیا, شورہ سے کہا, بھائی آپ لوگوں کے درمیان محبوب چہرہ ہے, قابل اعتماد انسان ہے, آپ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ حانی زندہ ہے. تو اس نے کہا آپ مجھے حانی دکھاؤ. حانی کے پاس گیا, دیکھا کہ حانی زخمی ہے, ابن زیاد نے شکنجہ دے کر زخمی کر دیا ہے. حانی بہت عظیم انسان تھا, واقعی عظیم انسان تھا. جب کہا مسلم کی نشاندہی کرو، سارے کوفہ والوں نے ایک دن حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا، شکنجہ برداشت کی، شہادت برداشت کی، فرمایا کہ اگر بالفرض حضرت مسلم میرے پاؤں کے نیچے ہو، میں پاؤں کو اٹھانے کے تیار نہیں ہوں۔ اور فرمایا ابن زیاد میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنے بال بچوں کو لے کر اس شہر سے بھاگ جاؤ، جیل میں ہیں، ان خطرات میں ہیں، لیکن ایمان قوی کے مالک تھے۔ تو شرح آتا ہے، حانی کے پاس حانی کہتے ہیں، شرح جا کر لوگوں سے بتاؤ، کہہ دو لوگوں سے کہ 10 آدمی سے زیادہ محل کے اندر نہیں ہیں، اس محل کے اندر 10 محافظ ہیں، اس پر اگر لوگ حملہ کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، 18,000 باہر ہیں۔ شرح کہتا ہے کہ میں گیا اور لوگوں کو بتایا کہ حانی زندہ ہے، یہ تو ابن زیاد کی خواہش کے مطابق بات تھی، لیکن حانی کے پیغام میں نہیں دے سکتا کیونکہ ابن زیاد کا غلام میرے ساتھ کھڑا تھا، اتنی بے ضمیری، احساس ذمہ داری سے محروم، غلام میرے ساتھ کھڑا ہو، خدا کے راہ میں قربانی دینا کیا تھا، اس میں کوئی عیب کی بات تھی، اور قربانی کی بھی ضرورت نہیں تھی، اندر 10 آدمی باہر 18,000، ایک لمحے میں ان کو ختم کر سکتے تھے، خود مجمع میں شامل ہو سکتا تھا اس مجمع کے سامنے، لیکن احساس ذمہ داری سے محروم کیا تھا، ذلیل کر دیا تھا، تم ذلیل ہو، تم پس ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے حکومت مسائل سے، قومی مسائل سے تمہارا کیا واسطہ، تم اپنی روٹی کی فکر کرو، اپنے پانی کی فکر کرو، اپنے مکان کی فکر کرو، احساس کمتری میں مبتلا کیا تھا، بے ضمیر بنایا تھا، یہ حالت تھی۔ ایسی حالت میں اسلام کا وجود خطرے میں تھا، بنو امیہ کا ہدف کل عرض کیا، مقصد واضح تھا کہ اسلام کو کفر کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا، یزید نے کلم کلم اشعار میں کہا۔ اب یہاں پر حسین نے قیام کیا، آپ کے قیام کے بارے میں 3 نظریہ معروف بیان کیا جاتا ہے آپ کے فرمائشات سے استفادہ کر کے، ایک یہ ہے کہ آپ نے قیام کیا تھا یزید کی حکومت کو ختم کر کے امامت کی حکومت بنانے کے لیے، اس میں کوئی اعتراض کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام زمانہ بھی حکومت بنائے گی، انبیاء نے بھی حکومت بنائی، مولا امیر المومنین نے حکومت بنائی، اس میں کوئی عیب کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے قیام کیا تھا، اس کی دلائل کیا ہے؟ دلائل یہ ہے جب مروان سے آپ کی ملاقات ہوئی، مروان سے یہی فرمایا، ولید سے یہی فرمایا، حاکم مدینہ سے فرمایا، کل ہونے دو، کل صبح ہونے دو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کا لائق میں ہوں یا یزید، خلافت کا لائق میں ہوں یا یزید، تو خلافت کی بات کی نا آپ نے، ایھا الامیر، وہ مشہور جملہ ہے، ان اہل بیت النبوہ ومقدم الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاجر مؤمن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله ونصبح تصبحون، صبح ہونے دو، ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کا لائق کون ہے، مجھ جیسا یزید جیسا بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد مولا نے مدینے سے پورا قافلہ لے کر نکلے، مکہ آئے، مکہ کی شہر کی ایک اہمیت تھی، اہمیت یہ ہے کہ مدینہ میں جانے کی تاکید تو بہت ہے لیکن حج میں واجب نہیں ہے جانا، یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ حج جانے سے پہلے آتے ہیں، کچھ لوگ حج جانے کے بعد میں آتے ہیں، اور غالباً اس زمانے میں حج جانے کے بعد میں آتے تھے، لوگ زیادہ تھک جاتے تھے، تو مکہ مناسب ترین جگہ تھی کہ جہاں لوگ حج کے لیے بھی آتے ہیں، عمرہ کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو پیغام حسینی کو کل عالم اسلام تک پہنچانے کے لیے بہترین جگہ تھی، اگر امام چاہتے تھے یزید کے خلاف اقدام کرے اور امت کو آگاہ کرنا چاہتے تھے تو بہترین جگہ اس وقت ٹی وی، ریڈیو رسالے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، امت کو باخبر کرنے کا واحد ذریعہ یہی تھا۔ مکے میں عالم اسلام کے ہر ملک سے، ہر شہر سے، ہر گاؤں سے لوگ پہنچتے تھے، واپس جاتے تھے۔ ایک سال کے اندر کل عالم اسلام مقصد حسینی سے آگاہ ہو سکتے تھے، تو یہ بہترین مناسب تھا۔ آپ نے مکے کو انتخاب فرمایا۔ مکہ آپ کے پہنچتے ہی، آپ جانتے ہیں شعبان میں آپ نکلے ہیں اور 15 رمضان کو حضرت مسلم آپ نے روانہ کیا۔ مکہ پہنچتے ہی مختصر مدت کے بعد اہل کوفہ کے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نکلے ہیں رجب کے 27 کو، 28 کو، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے 15، تو اس دوران اتنے خطوط آئے، 12,000 خطوط کوفہ سے۔ قدیم زمانے میں خط لکھنے والے کم ہوتے تھے، لکھنے کے وسائل کم، پھر لانے والے، ان تمام صعوبتوں کے باوجود 12,000 خطوط آئے۔ مثلا ہر گروہ سینکڑوں کی تعداد میں خطوط لے کر آتے تھے۔ آخری جو خطوط آیا حضرت عامر سے شاکری کے ساتھ، 150 خطوط لے کر آئے تھے۔ تو آپ نے حضرت مسلم کو روانہ کیا، فرمایا میں اپنے چچا کا فرزند، اپنا بھائی، قابل اعتماد ہستی کو بھیج رہا ہوں تم کوفہ والوں کی طرف، تم کو میں نے اپنے اوپر ترجیح دے کر، ان کی ضرورت مجھے ادھر تھی لیکن بھیج رہا ہوں۔ اگر حضرت مسلم نے خبر دی کہ تمہارے خطوط کے مطابق، تمہارے بزرگان عقلاء تمہارے خطوط کے مطابق واقعاً یزید کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہیں، تو میں عنقریب پاؤں گا۔ اس کے بعد آپ حاکم اسلامی کے معیار کو بیان فرماتے ہیں کہ یزید میں وہ معیار نہیں، مل امام، امام رہبر کو کہتے ہیں، حاکم کو بھی رہبر کہتے ہیں، اور معارف اسلامی دینے والا کو بھی رہبر کہتے ہیں، اسوہ کو بھی رہبر کہتے ہیں، یعنی اسوہ کردار کے رہبر ہے، کردار کا امام ہے، حکمران سیاست کے رہبر ہے، اور مثلا ائمہ اربعہ ہمارے بزرگان کہتے ہیں، یعنی وہ کیا ہے، علمی لحاظ سے رہبر ہے، حکمران سیاسی، امام جماعت، پیش نماز کو امام جماعت کہتے ہیں، وہ اسی 2 رکعت 4 رکعت کے اعمال میں رہبر ہے، تو امام رہبر ہے۔ تو یہاں پر امام سے مراد وہی حاکم، سیاسی رہبر، حکمران۔ فرماتے حکمران نہیں ہو سکتا، مل امام الا العامل بالکتاب، وہ آدمی حکمران بن سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو، والقائم بالقسط، اور قسط کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان حکمرانی کرتا ہو، والدائم بدین اللہ، دین خدا کو ماننے والا ہو واقعا، والحابس نفسه على مرضات اللہ، اپنے آپ کو خوشنودی خدا کے ساتھ وابستہ کیا، بند کیا اپنے آپ کو خوشنودی خدا کے ساتھ، یعنی خوشنودی خدا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، ایسا آدمی مسلمانوں کا رہبر پیشوا بن سکتا ہے، حکمران بن سکتا ہے۔ اور یہ ان معیار میں سے کوئی بھی یزید کے اندر نہیں۔ اور پھر حضرت مسلم جب ابن زیاد نے گرفتار کیا آپ کو، وہاں جو گفتگو ہوئی، اس نے کہا آپ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، اقتدار پر آنا چاہتے ہیں، حضرت مسلم نے فرمایا کہ تم نے، تمہارے حکمران نے لوگوں پر ظلم کیا، ستم کیا، اس وجہ سے لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم آئے ہیں، تم لوگوں پر حکومت کر رہے ہو لوگوں کی مرضی کے بغیر، اسی لیے لوگوں نے ہمیں دعوت دی۔ یہ سب بتا رہے ہیں کیا، آپ یزید کو معزول کر کے اس کے خلاف انقلاب کرنا چاہتے تھے اور امامت کی حکومت وجود میں لانا چاہتے تھے، یہ ایک طرف۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے، یہاں پر بھی مولا کے فرمائشات اور سیرت سامنے، آپ کو پتہ تھا کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے، پھر حکومت کی بات نہیں رہے نا، حکومت صحیح ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کربلا میں شہید ہوں گے تو پھر حکومت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ ہے کہ پیغمبر نے، مولا امیر المومنین نے، سب نے خبر دی تھی کہ کربلا میں شہید ہو جائے گا.
دوسری بات یہ ہے کہ خود امام کے پاس علم امامت، علم غیب، خدا علم غیب سے آگاہ کرتا ہے. کچھ جاہل لوگ انکار کرتے ہیں اسی بات میں، خود قرآن کہتا ہے خدا انبیاء کو علم غیب سے آگاہ کرتا، فلا یظہر علی غیبہ فلا یطلع، دو ہے آیت، انبیاء کو آگاہ کرتا ہے، الا من ارتضى من رسول، خدا اپنے علم غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا مگر اس پیغمبر کو آگاہ کرتا جس سے راضی ہو. دوسری آیت میں کیا فرماتا ہے؟ مادر موسیٰ کو خبر دی. خدا نے مادر موسیٰ سے کیا کہا؟ آپ اس بچوں کو بچ میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیں، یہ جائے گا اور بچے گا اور موسیٰ کا دشمن اور خدا کا دشمن اس کی پرورش کرے گا، پرورش کر کے سکون کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا. مادر موسیٰ پر کیا ہوا؟ الہام ہوا، وہ تو پیغمبر نہیں تھی. حضرت مریم، حضرت مریم فرشتے نے اس کے ساتھ بات کی، یہ قرآن میں ہے کہ خدا تمہیں ایک فرزند دیتا ہے اس کا نام مسیح ہے، خدا کا پیغمبر ہے وغیرہ. تو قرآن میں متعدد ایسے ہستیاں ہیں جو انبیاء نہیں ہیں، اس کے باوجود الہام کے ذریعے خدا نے ان کو آئندہ کے حالات سے آگاہ کیا ہے. بس غیر انبیاء اولیاء بھی علم غیب سے آگاہ ہو سکتے ہیں، قرآن میں ثابت حقیقت ہے. لیکن ہمارے وہ جاہل گروہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے. عجیب و غریب ہے یہ تکفیری گروہ، اپنی جہالت کو کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، فوراً شرک کے فتویٰ لگاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علم غیب کی وجہ سے بھی جانتے تھے کہ شہید ہونے والا ہے، روایتیں بھی تھیں، متواتر روایتیں، اس کے ساتھ علم غیب. علم غیب کے علاوہ اس وقت کے حالات بھی بتا رہے تھے. دیکھیے اس وقت کے تمام سیاست مدار اولا امت نے امام سے عرض کیا، مولا آپ جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے. دشمن کے بزرگان بھی، عبداللہ مقی، عبداللہ عمر، دشمن نہ کہے مخالفین کہے، مخالفین کے بزرگان عبداللہ عمر، عبداللہ مقی، عبداللہ زبیر، سب نے کہا آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کو مار دیں گے یہ لوگ. اور محمد حنیفیہ ابنوں نے بھی، عبداللہ جعفر، عبداللہ عباس وغیرہ نے بھی یہی کہا کہ آپ یمن جائیے، کہیں اور جائیے، لیکن عراق جائیں گے تو آپ کو شہید کریں گے. بس حالات، یعنی اس وقت کے سارے سمجھدار لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام شہید ہو جائیں گے. بلکہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ہم آل محمد کے درمیان پہلے سے معروف تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہونے والے ہیں، پہلے سے معروف تھا. پھر اس کی وجہ کیوں منع کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کے ایک لوح محو اس بات ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب. ہم جو دعائیں کرتے ہیں، ہم جو علاج معالجے کرتے ہیں، سب کس کی وجہ سے؟ خدا کے پاس ایک لوح ہے، لوح محو اس بات، اس میں تبدیلیاں لاتا ہے. خدا نے انسان کو اتنا آزاد خلق کیا ہے کہ اپنی تقدیر میں، اپنی قسمت میں تبدیلی لا سکتا ہے، چاہے اپنی محنت کی وجہ سے، چاہے دعاؤں کی وجہ سے، ورنہ دعا بے معنی ہے اگر سب فیصلہ شدہ ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ تو یہ خبریں خود امام نے بارہا فرمایا، خود مولا نے کیا فرمایا جب مکہ سے نکل رہے تھے، ابھی کوفہ میں حضرت مسلم کی شہادت پیش نہیں آئی تھی، نو کا حضرت مسلم شہید ہو گئے، امام آج ذی الحج کو مکہ سے نکلے، اسی وقت فرمایا من لحق بنستشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح، جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو ہمارے کاروان میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار بھی نہیں ہوگا. یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں اور فتح کرنے جا رہے ہیں. امام خمینی کی جو پیارا جملہ ہے، پیروزی خون بر شمشیر، یعنی خون تلوار پر غالب آ سکتا ہے. ہم شہید ہونے جا رہے ہیں اور فتح حاصل کرنے جا رہے ہیں. اس کے راز انشاءاللہ بتائیں گے. تو امام کو یہ علم تھا. خود پھر اسی خطبے میں مکہ کے جب باہر پہنچے یہی خطبہ فرمایا, خط الموت على ولد آدم مخط القلاد في جيل الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف وكأني بأوصال تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. موت اور شہادت فرزند آدم کے لیے, مراد موت سے یہاں مراد شہادت ہے. شہادت فرزند آدم کے لیے زینت بخش ہے, زینت ہے. جس طرح سے جوان لڑکی کے گردن میں ہار زینت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں میں کتنا زیادہ مشتاق ہوں اپنے بھائی والد اپنے نانا کے دیدار کا. ما اولہنی الى اسلافی, اپنے اسلاف کا مشتاق ہوں. اشتیاق یعقوب الى یوسف, جس طرح سے یعقوب مشتاق دیدار یوسف تھے اسی طرح سے میں, یعنی شہادت کی خبر دے رہا اپنے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَأَنِّي بِأَوْصَالِ تُقَطِّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ, گویا میں دیکھ رہا ہوں ابھی سے کہ میرے گردن کے رگوں کو کاٹ رہے ہیں کچھ بیڑیے, صحرا نشین بیڑیے, وہ صحرا جو بین نواویس اور کربلا, نواویس اور کربلا کے درمیان کے بیڑیے میرے گردن کے رگوں کو کاٹ رہے ہیں. آپ اس قسم کی متعدد خبریں ہیں. جب محمد نے منع کیا تو فرمایا محمد جب تک میرے خون کو یہ لوگ نہیں بہائیں گے مجھے رہنا نہیں دیں گے, مجھے نہیں چھوڑیں گے. خون کو بہائے بغیر نہیں چھوڑیں گے, میرے پیٹ سے میرے خون نکالے بغیر یہ چھوڑنے والے نہیں. اس قسم کی خود مولا نے متعدد مقامات پر خبر دی کہ میں کربلا میں شہید ہونے والا ہوں, میرے اہل بیت اسیر ہونے والے ہیں. ام سلمہ کے ساتھ جو گفتگو تھی اس میں یہی ام سلمہ نے بھی خبر دی اور مولا نے بھی فرمایا میں جانتا ہوں, جگہ کو جانتا ہوں, قاتل کو جانتا ہوں. پھر آپ جانتے تھے شہید ہونے والے ہیں, پھر کیوں اس طریقے سے حکمت عملی اپنائی گویا حکومت کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کا وجہ یہ تھا کہ امام کی ذمہ داری, نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ بشر کے لیے اسوہ بنے. اسی لیے جب تک ممکن ہو اس وقت تک حکومت اسلامی بنانا اور حکومت طاغوت کو ختم کرنا واجب تھا. اور امام کے لیے مولا امیر المومنین کیا فرمایا, اگر 40 مددگار مل جائے میں قیام کروں گا. حسین کے پاس 12,000 خطوط آئے تھے تو ظاہراً حسین کے مددگار تھے. اس ظاہر کے مطابق امام اور پیغمبر اپنے علم غیب کے مطابق, جب پیغمبر کے اون گم ہو گیا تو منافقین نے کہنے لگے کہ دیکھو یہ پیغمبر خدا ہے, غیب کی خبریں لاتا ہے, ابھی اپنے اون کا پتہ نہیں ہے. پیغمبر نے اس سے پہلے بتایا تھا اپنے خاص لوگوں کو, لیکن اس علم غیب سے خود حضور فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان فیصلے سناتا ہوں بالبینات والایمان, قسم شاہدوں کے ذریعے اور قسموں کے ذریعے, اپنے علم غیب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا ہوں. پیغمبر امام بھی کیونکہ وہ اسوہ ہے اسی لیے عام انسانوں کی طرح لیکن بہترین شکل میں معاشرے کو ادارہ کرتے ہیں, معاشرے کو چلاتے ہیں. تو یہاں پر بھی حسین نے دیکھا اتمام حجت ہوں گے, اتنے ساتھ دینے والے ہیں, تو آپ نے یہ حکمت عملی اپنائی آخری دم تک. جب تک لوگوں کی خیانت ظاہر نہیں ہوئی حسین نے ان کے ساتھ دیا. حضرت مسلم کا خط آتے ہی حسین مدینے سے مکے سے نکلے, یہ مسائل. لیکن آپ جانتے تھے کہ کربلا میں شہید ہونے والے ہیں, بس اتمام حجت کے لیے آپ نے وہ تمام انتظامات کیا جو کرنا چاہیے تھا یزید کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. مولا کے کلمات میں اور ایک ہدف سامنے آتا ہے, کیونکہ شہادت خود ہدف نہیں ہو سکتی, یہ آپ کو واضح ہے. اگر شہادت خود ہدف ہو تو ہر نبی ہر امام کو چاہیے شہادت کو اپنائے. شہادت بھی وسیلہ ہے, مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے، حکم خدا کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے، یعنی الہی اہداف کو عملی کرنے کے لیے شہادت کی ضرورت ہو تو شہید شہادت کے لیے تیار ہے، الہی اہداف کو عملی کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہو تو حکومت کو اپناتے ہیں، خلاصہ شہادت بھی ذریعہ ہے الہی اسلامی اہداف کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، خود مقصد ہوتا تو ہر امام اور ہر نبی اپنے آپ کو شہادت کے تیار کرنا چاہیے، شہید ہونا چاہیے تھا، جبکہ انہوں نے جس راستے کو مناسب سمجھا اس راستے کو اپنایا ہے. اب امام نے شہید ہونے پر یقین رکھتے تھے، نکلے بھی اسی یقین کے ساتھ، لیکن جانے کے وجہ میں نے کل عرض کیا تھا، ایک دفعہ وجہ ہوتا ہے ایک دفعہ نتیجہ ہوتا ہے، ایک دفعہ سبب ہوتا ہے ایک دفعہ نتیجہ، شہادت نتیجہ ہے اس قیام کا. اصل وجہ کیا تھا؟ خود مولا کے فرمائشات میں معلوم ہوتا، امر معروف اور نہی عن منکر، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي. طلب اصلاح وہی امر معروف ہے، سیرت پیغمبر امام بھی وہی امر اندرونی اصلاحات امر معروف نہی عن منکر کے ذریعے عمل میں آتا ہے، اسلامی مملکت کے اندرونی اصلاحات. تو امر معروف نہیں از منکر کے نکلے. تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، یزید جو بیعت چاہتا تھا وہ مؤثر نہیں تھا. یہاں پر میں آپ کے خدمت میں شہید مقتضی مطہری جو یقیناً بہترین عالم ہے جنہوں نے اسلامی معارف پر کتابیں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید نے جو بیعت طلب کی اس کا جواب یہ تھا، امام انکار فرماتے مدینہ میں رہتے ہیں، مدینے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر شہادت کا مقصد صرف انکار ہے یزید تھا تو مدینے میں رہتے تو نقصان زیادہ کم تر ہوتا تھا. ٹھیک، یقیناً انکار کیا آپ یزید کے بیعت کرنے نہیں چاہتے تھے، خود نے فرمایا ہاد من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے. یہی واحد وجہ ہوتا تو پھر مدینے سے نہیں نکلتے. اہل کوفہ کے خطوط، اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے آپ نے کوفہ کی طرف رخ کیا، ورنہ اہل کوفہ خطوط نہ لکھتے تو امام قیام نہ فرماتے. یہ سوال ہے، اگر اہل کوفہ خطوط نہ لکھتے اور امام پر حجت قائم نہ ہوتی تو امام تشریف نہیں لے جاتے، قیام نہ کرتے. امام کو وہ فرمان جس کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی، فرمایا کیا؟ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ خاموش رہنے والے حکمران، امر معروف نہ کرنے والا، نہی عن منکر نہ کرنے والا ایسا حکمران کے سامنے جو خدا کے حلال کو حرام کرتا، حرام خدا کو حلال کرتا، شیطان کی اطاعت کرتا خدا کی اطاعت نہیں کرتا ہے، ایسے کے سامنے خاموش رہنے والا، امر معروف نہ کرنے والا عملاً اور زباناً نہ کرنے والے کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرے گا. تو امام یہ فرماتے کہ فرض کیجئے یزید نے بیعت کے لیے نہیں کہا، فرض کرے اہل کوفہ نے خط نہیں لکھا، اس کے باوجود امام یہ فرما رہے ہیں نا کہ میں، مجھ پر واجب ہے یزید جیسا غلط حکمران کے خلاف قیام کروں. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کربلا میں فرمائی میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. یعنی آپ کا اصل ہدف شہادت نہیں تھی، اصل ہدف امر معروف نہی عن منکر، اس امر معروف نہی عن منکر کے راہ میں شہادت کے لیے تیار تھے، جانتے تھے اس فریضے کے انجام دہی میں شہید ہو جائیں گے، لیکن آپ کا اصل ہدف کیا تھا؟ امر معروف نہی عن منکر انجام دینا تھا، اس راہ میں چاہے حکومت پر آ جائے چاہے شہید ہو جائے، حکومت پر آ جائے بھی اس فریضے پر عمل ہوتا تھا، شہید ہو جائے بھی اس فریضے پر عمل ہوتا تھا. اسی لیے کربلا سے واپس جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں چھوڑ کر خاموش ہوں گا، جہاں بھی جاؤں معروف کروں گا، جہاں بھی جاؤں نہی عن منکر کروں گا، جہاں بھی جاؤں امت کو تیار کروں گا یزید کے خلاف. کربلا آیا تھا اہل کوفہ کے دعوت کی وجہ سے، لیکن اہل کوفہ کی وجہ سے میں امر معروف نہی عن منکر نہیں کر رہا ہوں، حکم خدا کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو آپ کی متعدد فرمائشات میں، آپ منیٰ میں ایک سال پہلے جو آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں اصحاب پیغمبر، تابعین اور شیعوں کے خواص، بزرگان شیعوں کو جمع کیا 1000 نفری منیٰ کے میدان میں، ایک سال پہلا کربلا کے قیام سے ایک سال پہلا، اس میں یہی فرمایا سابقہ امتیں نابود ہو گئی، گمراہ ہو گئی امر معروف نہی از منکر ترک کرنے کی وجہ سے، امر معروف نہی از منکر کی وجہ سے دین پر امر ہوتا ہے، امن و امان معاشرے میں قائم ہوتا ہے، تم پیغمبر کے اصحاب و تابعین کا جو مقام ہے معاشرے میں دین کی وجہ سے ہے، ابھی دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مومنین پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم لوگ اقتدار پر آ گئے ہیں، تم خاموش ہو، نہ جان دینے کے لیے تیار ہو، نہ مال دینے کے لیے تیار ہو، نہ کسی کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہو۔ تو وہاں پر بھی مولا فرماتے ہیں امر معروف نہی از منکر سابق قوموں نے، امتوں نے چھوڑا، اس وجہ سے وہ نابود ہو گئی، ہم ایسا چھوڑیں گے تو ہمارے لیے یہی مقدر۔ تو آپ کے قیام کا اصل مقصد امر معروف نہی از منکر، اور آپ جانتے تھے اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ اب کیوں اس فریضے کے ذریعے شہادت کے لیے آپ تیار تھے؟ وجہ کہ شہادت کے بہت ثمرات تھے، آپ اقتدار پر آتے حکومت اسلامی بناتے، جب امام زمانہ آئیں گے حکومت بنائیں گے، وہی کام مولا سید شہدا انجام دیتے، لیکن حکومت پر نہ آئے، وہ واضح ہے لوگوں نے خیانت کی، تو آپ شہید ہو جائیں گے۔ اس کے بہت سے فوائد، ایک دین کو آپ نے بچایا، بنومی کی تصویر امت کے سامنے پیش کی، بنومی کی تصویر پیش کی، اسی لیے امام نے فرمایا ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں، شہید ہونے جا رہے ہیں اور کامیاب ہونے جا رہے ہیں، یعنی یزید کا مقصد دین کو مٹانا ہے، میرا مقصد دین کو بچانا ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنی شہادتیں بڑھتی جا رہی تھی، پیاس اور شدت اور تھکاوٹ بڑھتی جا رہی تھی، حسین کے چہرے انور کے نور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کامیابی کا احساس کر رہے تھے۔ اور پھر جناب شہزادی نے شام میں جب کوفہ میں جب پوچھا کیا فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، خوبی کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے، شام میں کیا فرمایا، نہ ہمارے نام یاد کو مٹا سکتے ہو، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو یزید، یعنی یزید تمہارا مقصد معلوم ہے لیکن تمہاری تمام زحمتیں چند دن تک محدود ہوں، نہ ہمارے لا تمحو ذکرنا ولا تمید وحینا، نہ یاد کو محو کر سکتے ہو مٹا سکتے ہو، نہ ہماری وحی کو نابود کر سکتے ہو۔ پھر مدینہ پہنچ کر بعض روایت میں خود شام میں ابراہیم بن طلحہ نے جو بنومیہ کا آدمی تھا سید سجاد سے پوچھتا ہے کربلا میں آپ جیت گئے یا یزید جیت گیا؟ اس کی نگاہ میں جو ظاہر دین لوگ ہوتے ہیں، مادی لوگ ہوتے ہیں، روحانی نگاہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اعلیٰ اہداف کے حامل نہیں ہوتے ہیں، ان کے سارے حساب کتاب یہ کھانا پینے میں ہے۔ اب وہ جانتا تھا کہ امام شکست کھایا ہے، خود شہید ہو گئے، پیاسا اہل بیت اسیر ہو گئے، یہ شکست کی دلیل ہے۔ سید سجاد نے فرمایا اذان ہونے دو، اگر اذان ہو گئی، اذان کا وقت ہونے کے بعد اذان ہو گئی، سمجھ لینا ہم جیت گئے، اگر اذان نہ ہوئی سمجھ لینا یزید جیت گئے۔ حسین مدینے سے نکلتے، میں نے کل عرض کی وہ حدیث مروان سے ملاقات میں، علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، اذ بریت الامۃ براع مثلیت، جب امت دو چار ہو جائے یزید جیسے حکمران سے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ لوگ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، اسلام مٹ جائے گا۔ بس پہلا کام اسلام کو بچایا، کیسا؟ بنومیہ کی حقیقت سے امت کو آگاہ کیا۔ اب امت نے دیکھا کہ یزید نے فرزند پیغمبر کو، نواسے پیغمبر کو پیاسا شہید کیا ہے، قتل عام کیا ہے، اور اہل بیت پیغمبر کو ناموس رسالت، عرب غیرت مند ہوتے تھے، تو ابھی ناموس رسالت کو اسیر کریں، بازاروں میں درباروں میں گھمائے، یزید کی تصویر صحیح سامنے آ گئی۔ اگرچہ بعد میں ناصبی لوگ بہت کوششیں کر رہے ہیں، غزالی جیسا آدمی کہتا ہے ثابت نہیں ہے یزید نے اہل بیت کو اسیر کیا ہو، امام کی شہادت کو حکم دیا ہو، پر یہ لوگ تو کیا کہہ سکتے ہیں، خدا نے جب ان کو اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے، ہدایت کے لائق نہیں ہے، لیکن امت اسلامی میں سے، عام مسلمانوں میں سے بھی کہہ سکتے ہیں 95% سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یزید نے صحیح کام کیا ہو، ناجائز کام ہے۔ مولانا جوہر کو مشہور شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ تو یہ پہلا یہ ہے کہ اسلام کو بچایا۔ پھر یزید چاہتا تھا آل محمد کو بدنام کرے تاکہ کوئی آل محمد سے دین نہ لے، بنومیہ کو محبوب کرنا چاہتا تھا تاکہ دین کا سرچشمہ خود بنے، اور جتنی اسلام میں تبدیلی لانا چاہے تبدیلی لائے۔ بالکل برعکس ہوئے. خود یزید کہتا ہے قتل حسین سے پہلا ہم محبوب تھے، قتل حسین کے بعد ہم بدنام ہو گئے. محبت اور نفرت کو تبدیل کی. 90,000 یا 70,000 کم از کم 70,000 ممبروں پر مسلسل علی کے سب ہوتا تھا. شہر سے باہر گئے، علی کے کو سب کیے بغیر ان لوگوں نے مسجدیں بنوائی کفارے کے طور پر. ابھی قیام کربلا نے حقیقت سامنے لایا، آل محمد کی محبت آ گئی، یزید منفور ہو گیا. اور جو بے غیرت لوگ تھے، بے ضمیر تھے، حقیقت کو جاننے والے جیسے اہل کوفہ، ان کے اندر غیرت آ گئی، احساس ذمہ داری آ گئی. پتہ چلے اسلام خطرے کے کس دہانے پر پہنچا تھا کہ پیغمبر کے فرزند نے بڑا گھرانہ لے کر آئے اور سب کو کربلا کے میدان میں خدا کے سامنے پیش کیا. احساس ذمہ داری آ گئی. جب فرزند پیغمبر اتنی قربانی دیں گے تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے لیے کچھ قربانی دیں. واقعہ آپ کی خدمت میں کہ عمر صاحب کو قاتلان حسین چاہتے تھے تو گوفہ میں مسجد بنوائی، عمر صاحب کو پیش نماز بنانا چاہتے تھے. ایک عورت تلوار لے کر جاتی ہے اور قاتلان حسین 18,000 تھے سب کو، گوفہ میں 18,000 تھے سب کو مایوس کیا، آنے نہیں دیا. یعنی لوگوں کو جرأت دی، احساس ذمہ داری دی، دین کی طرف خطرات کہاں سے آ رہا ہے ان سے امت کو آگاہ کیا. تو امام نے قیام کے امر معروف کے لیے، اور جانتے تھے اسلام میں شہید ہوں گے، شہادت کے فائدہ کیا ہے؟ شہادت کے فائدہ ہے کہ اسلام ابھی تک محفوظ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گھر بلا کر. لیکن اس کے ساتھ جوش کے وہ اشعار بھی یاد آتا ہے، کہتے کیا، یا عینان ذہن عالم حق جانب موڑ دو، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دو. یہ ہم شیعوں کے لیے، ہم غم کی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، غم اہل بیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، قابل داد ہے یقیناً، لیکن پیغام اہل بیت پہنچانے میں ناکام رہے ہیں، ثقافت اہل بیت کو اپنانے میں ناکام رہے ہیں، فکر اہل بیت کو اپنانے میں ناکام رہے ہیں. نہ صرف دوسروں تک بھی پہنچایا، اپنے بچوں تک بھی صحیح نہیں پہنچایا. عقیدہ اہل بیت، فکر اہل بیت، اخلاق اہل بیت، تربیت اہل بیت، مقصد اہل بیت، یہ سارے ابھی خود ہمارے شیعہ قوم کی اکثریت بے خبر ہے اس سے. اس میں کچھ ناکامی ہوئی، لیکن غم اہل بیت سے اتنے اعلی عالم کو ہم نے آگاہ کیا. ہندو بھی ہمارے ساتھ غم میں شریک ہوتے ہیں، مجوسی بھی ہمارے ساتھ غم میں شریک ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہمارے ساتھ غم میں شریک ہوتے ہیں. یہ بہت عظیم ہے. یہ سرمایہ جب ہو، اسی کے ذریعے آپ اپنے گھر میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں. شب عاشور ہے، شب غم ہے، شب مصیبت ہے، قربانیوں کے عروج. اگر یہ واقعہ ہزاروں کی شکل میں، تواتر کی شکل میں نہ آتا تو انسان اس کو افسانہ سمجھ سکتا تھا. اتنی قربانیاں ہیں، اس کا تصور کرنا، اتنی مظلومیت ہے، اس کا تصور کرنا مشکل ہے. آپ جانتے ہیں باقی تمام احادیث سے غم حسین کچھ مختلف ہے. قرآن کی طرح ہے، قرآن جس طرح سے استاد شاگرد کو پڑھ کر سناتا تھا، اسی طرح سے غم حسین کو شایان علی نے کربلا کے بعد مسلسل ایک دوسرے کو سناتے گئے. یعنی سینے دے سینے یہ غم منتقل ہوا. اسی لیے ہر شیعہ غم حسین کی تفصیلات سے باخبر ہے. شب عاشور حسین نے اپنے باوفا اصحاب کو جمع کیا، آپ نے وہ معروف خطبہ دیا، شکر خدا بے چلایا، حمد خدا بے چلایا. ہمارے اہل بیت غم کے وقت بھی خدا کا شکر حمد بے چلایا، کیونکہ غم بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، درجات بڑھنے کے ذریعہ ہے، مقام بڑھنے کے ذریعہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اصحاب سے، فرماتے ہیں تم چلے جاؤ، دشمن صرف مجھ کو چاہتے ہیں. آپ کے گردنوں پر جو بیعت ہے، تم نے میری بیعت کی ہے، میں نے اٹھا لیا، جا سکتے ہیں. بعض روایت کے مطابق چراغ بگل کر دیے، ان کو شرمندگی سے نکالنے کے لیے فرمایا میرے اہل بیت میں سے کسی کے ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جاؤ، شاید تاکہ وہ زیادہ شرمندہ نہ ہو. حسین نے صرف اصحاب کو آزادی نہیں دی، اہل بیت سے فرمایا آپ سب چلے جائیے، دشمن مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے. لیکن سب سے پہلے عباس علمدار اٹھتے، مولا کہ ہم جائیں آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے. علی اکبر اٹھتے ہیں، مولا آپ کے پاس زندگی کس لیے. ہر جوان اٹھتے ہیں اپنی وفاداری کا اعلان فرماتے ہیں. آل عقیل سے فرماتے، آل عقیل آپ کا عزیز بزرگ حضرت مسلم شہید ہو گئے، آپ واپس جائیے. فرمائے مولا ہم اہل عالم کو کیا کہیں گے کہ اپنے آقا و مولا کو چھوڑ کر اپنی جان بچائے. اصحاب یہ کی بات دیگر اٹھتے ہیں، مسلم نے اسے جو اٹھنے فرماتے ہیں مولا یہ تو ایک جان ہے، مولا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار سے لڑتا رہوں گا، اور جب تک نیزہ ہے نیزہ سے لڑتا رہوں گا. اگر میرے ہاتھ میں کچھ اسلحہ نہ رہا تو میں پتھر کے ذریعے جنگ کروں گا دشمنوں کے ساتھ. حضرت زہیر فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک جان، ہزار جان ہو ہر بار شہید ہو جاؤ، خاکستر بنا ہو جاؤ اور دریا میں ڈال دیا جاؤ، پھر زندہ ہو جاؤ، تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ان باوفا اصحاب نے اپنی وفاداری کے ثبوت روز عاشور پیش کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت مسلم کے سرانے مولا امام حسین حبیب کے ساتھ پہنچے. مسلم حبیب عزیز ہے، حبیب نے عرض کیا مسلم اگر تیرے بعد مجھے زندہ رہنا ہوتا تو میں یقیناً تجھ سے کہتا اپنی وصیتیں کر، لیکن مجھے بھی شہید ہونا ہے. مسلم نے فرمایا میری ایک وصیت ہے، اشارہ کیا حسین کی طرف، جان نہیں تھی بات نہیں کر سکتے تھے، آہستہ بولا اسے کہ بہار المظلوم میری وصیت یہ ہے کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑو. یہ اہل بیت حسینی ہے. آپ عابد سے شاکر کو جانتے ہیں نا، اتنے بڑے بہادر تھے، میدان میں آئے کوئی دشمن جرأت نہیں کر رہا اس کے ساتھ لڑنے کی، اپنے پورا سامان جنگ کو اپنے میدان میں پھینک دیتا ہے، ننگے نہتے ہو کر صرف ایک تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کرتا ہے. ایک کہتا ہے عابد پاگل ہو گئے ہو، ہزاروں کے ساتھ نہتے ہو کر. کہا کہ میں پاگل تو نہیں ہوں لیکن حسین کی محبت نے مجھے پاگل کر دیا. یہ اصحاب باوفا حسین ہیں. انہی اصحاب میں سے علی بن مظاہر کا واقعہ ہے کہ شب عاشور جب امام نے کل پیش آنے والے واقعات بیان کیا، علی اپنے خیمے میں جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتا ہے زوجہ تیار ہو جاؤ، زوجہ تیار ہو جاؤ، میں آپ کو قبیلہ بنی اسد تک پہنچا کے واپس آتا ہوں، قبیلہ بنی اسد تک پہنچا کے واپس آتا ہوں. کیوں؟ فرمایا کہ کل ہم سب شہید ہو جائیں گے. تو اس مومن نے پوچھا پھر سیدانیوں کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا سیدانیاں اسیر ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا ہوں آپ اسیر ہو جائیں. فرمایا ابھی تمہیں شرم نہیں آتی؟
محروم نہ کر رہے مجھے آپ کے ساتھ.
آ رہا ہے۔ شہزادی زینب کی خیمے پر جب پہنچا، امام اندر چلے گئے، نافع باہر منتظر ہے، نافع اپنے ہلال باہر منتظر ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ شہزادی زینب حسین سے فرما رہی، بھیا اصحاب کا امتحان لیا ہے، کہیں گے آپ کو تنہا چھوڑ کر یہ چلے نہ جاؤ۔ زینب پریشان ہے، نافع ٹوٹا ہوا، حبیب کی خیمے میں آیا، حبیب انصار کے سردار گرما، حبیب دختر پیغمبر پریشان ہے، دختر علی پریشان ہے، اور ہمیں ہمارے وفاداری پر یقین نہیں۔ حبیب نے انصار کو بلایا، فرمایا دختر زہرا پریشان ہے، ہم اپنی وفاداری کے اظہار کریں گے۔ یہ سارے باہر صحابہ آئے ہیں، صرف زینب کبریٰ کی خیمہ گاہ کے باہر، السلام علیکم ورحمت رسول اللہ، ہمارا سلام ہو آپ پر، امام کے حکم کے منتظر ہے، ورنہ ہم رات کی تاریکی میں دشمن پر حملہ کرتے۔ امام نے دعائی خیر دی، شہزادی نے دعائی خیر دی۔ ایک عاشق اصحاب شام غریبان کے وقت بھی ہوتے ہیں، شہزادی کی تنہائی میں مدد کرتے۔ ایسے باوفا اصحاب تھے۔ امام حسین العابدین روایت فرماتے ہیں کہ میں امام حسین کے خیمے میں تھا، اور جو غلام ابی ذر امام کے دربار کو کل کے لیے تیار کر رہا تھا، تیز کر رہا تھا، اس دوران امام نے ایسا شعر پڑھا جس سے اشارہ ملتا تھا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، اشارہ ملتا تھا۔ شہزادی زینب وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، جب آپ نے ان اشعار کو سنا، اتنے روئے، اتنے روئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، رسی گیان، رسی تاری ہو گئی۔ امام نے شہزادی کو بیدار کیا، ہوش میں لایا، فرمایا بہن صبر کرنا، آپ کے صبر پر شیطان غالب نہ آ جائے۔ اس دنیا میں نہ نانا رہے ہیں، نہ بابا زندہ رہے ہیں، نہ بھائی رہے ہیں، سب اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ صبر کیجیے۔ زینب نے حسین کی شہادت کی طرف اشارے کو برداشت نہیں کیا، نہ معلوم کل زینب کس طرح سے شہادت حسین کو برداشت کریں گی۔ تربیلے نبی پر کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے، بس ملعون آیا ہے، ہر ایک حسین پر کاری، تربیلے نبی سے دیکھ رہے، عمر صاحب تمہیں شرم نہیں آتی ہے، فرزند پیغمبر زبح ہو رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو۔ شہزادی نے کس طرح سے صبر کیا خدا جانتا ہے۔ جب یازدہم کے وقت حسین کی لاش ڈھونڈتی ہوئی شہزادی پہنچی حسین کی لاش پر، کس طرح سے پہنچے آپ جانتے ہیں نا، ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزہ، پتھر ایک جگہ پر زیادہ دے گا، سوچا یہی پر حسین کی لاش ہوگی۔ زینب گئی، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے، جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے احد میں، صفیہ کو خبر ملی حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے چہرے انور کے کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، کچھ حصے ٹکڑے ہو گئے ہیں، آنے لگے، پیغمبر نے منع کیا، اس کا آنے کی اجازت نہ دے، بہت برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ بھائی کی ناک کٹی ہوئی ہو، بھائی کی زبان کٹی ہوئی ہو، بھائی کی ہونٹ کٹی ہوئی ہو، بہن برداشت نہیں کر سکے گی۔ صفیہ نے عرض کیا، میں صبر کرتی ہوں، میں جانتی ہوں حمزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، پیغمبر نے اجازت دی، لیکن صفیہ کے آنے سے پہلے حضرت حمزہ کے اوپر کمرہ ڈال کیا، تاکہ صفیہ کی نگاہیں حمزہ کے جسم اظہر پر جب